الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله العظيم بزرگان محترم برادران گرامی گزشتہ چند جمعوں پہلے فتنے کے تعلق سے بات کہی گئی اور یہ بتایا گیا کہ فتنے کی بہت سی قسمیں ہیں. فتنہ کا معنی ہے کھرا کھوٹا معلوم کرنا. عربی میں فتنہ کہتے ہیں سونے چاندی کو آگ میں تپانا اور جلانا تاکہ کھرا اور کھوٹا معلوم ہو جائے. اچھا سونا کتنا ہے, ملاوٹ کتنی ہے, اسی طرح چاندی میں ملاوٹ کتنی ہے اور اصل چاندی کتنی ہے, اس کو معلوم کرنے کے لیے عربی میں لفظ فتنہ کا استعمال کیا جاتا ہے. پھر یہ استعمال قرآن اور حدیث میں بھی ہوا ہے. تو اصل معنی ہے مخلص اور غیر مخلص میں تمیز کرنا, کون مخلص ہے کون غیر مخلص ہے. آگے چل کر اس کا معنی بہت وسیع ہو گیا. آزمائش, ہنگامہ, دنگا فساد, مصیبت, آفت, امتحان وغیرہ کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہونے لگا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ رحمہ اللہ نے فتنے کی کئی قسمیں بیان کی ہیں. سب سے پہلی قسم ہے آدمی کا اپنے اندر کا فتنہ. ہر آدمی کا فتنہ یہ ہے کہ اس کے احوال بگڑ جائیں, اس کی حالتیں خراب ہو جائیں, اس کا دل سخت ہو جائے, اس کو مناجات میں حلاوت اور عبادتوں میں لذت محسوس نہ ہو. اس پر کچھ تفصیل سے کلام کیا گیا کہ کس طریقے سے عبادتوں سے ہمارا جی بھاگتا ہے اور ہم دور رہتے ہیں اور دوسرے لغو کام ہم کو کس قدر پسند ہوتے ہیں, اس کی کچھ تفصیل آ چکی ہے. فتنہ کی دوسری قسم ہے امور خانہ داری کا بگاڑ, یعنی گھر کے اندر کا فتنہ. وہ یہ ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے, لڑائی ہو, اختلافات ہوں, پھر یہ اختلافات بہت دور تک جاتے ہیں. جیسا کہ ایک حدیث پاک کے حوالے سے بتایا گیا, شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے لوگوں کو, جو شیطان جس کا نام ابلیس ہے, جو سب سے بڑا ہے وہ اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے لوگوں کو شیطانوں کو بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں. صبح سے شام تک وہ گمراہ کرتے ہیں, مختلف قسم کی ان کی گمراہی ہوتی ہے. شام میں آ کر ہر ایک شیطان اپنا اپنا کام بتاتا ہے. تو جو بڑا شیطان ہے جو بھیجتا ہے وہ ہر ایک پر یہی کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کو نماز سے روک دیا, میں نے فلاں کا روزہ توڑنے پر مجبور کر دیا, وغیرہ وغیرہ. شیطان یہی کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. حتیٰ کہ آخر میں ایک شخص, ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے کوشش کی, برابر کوشش کر کے میاں بیوی میں جھگڑا پیدا کر دیا, حتیٰ کہ دونوں میں جدائیگی ہو گئی. حدیث میں آتا ہے وہ اپنے تخت سے اٹھتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے واقعی تو نے بڑا کام کیا, تو نے بہت بڑا کام کیا. علماء لکھتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ ایک شخص کی دو شخصوں کی لڑائی نہیں ہے, بلکہ اس میں پورا خاندان, پورا گھرانہ, پورا قبیلہ آتا ہے. اور اختلافات کی وجہ سے, انتشار کی وجہ سے سب پریشان رہتے ہیں اور سب کے اندر بے دینی آتی ہے, اس لیے شیطان کو خوشی ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں بھی مختصر سی بات کہی جا چکی ہے. آگے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتنہ کی تیسری قسم ہے وہ فتنہ جو سمندر کی موجوں کی طرح سے موجیں مارتا ہوگا, یعنی لوگ ناحق حکومت کی خواہش کریں گے, آس کریں گے, عہدوں کی خواہش کریں گے, ناحق کریں گے, نہ وہ اہل ہوں گے اور نہ ان کے اندر کوئی صلاحیت ہوگی, بس دنیا داری کے لیے, عہدے حاصل کرنے کے لیے وہ حکومت کی خواہش کریں گے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق یہ فتنہ بھی ہو چکا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا کسی نہ کسی شکل میں. شروع دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد تقریباً جتنے خلفاء اور امراء آئے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ اس فتنہ کے اندر مبتلا رہے, حکومت کی خواہش انہوں نے کی اور اچھی خاصی حکومتیں انہوں نے ختم کر ڈالیں. یہ سلسلہ بہت دور تک چلا جا رہا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے تعلق سے بھی خبر دی. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں اس کی پرستش نہیں ہوگی, لیکن آپس میں لڑانے میں لگا ہوا ہے, آپس میں لڑانے میں لگا ہوا ہے. یہ وہی بات ہے کہ حکومت کی آس اور خواہش کرنا اور اس کے لیے ہر طرح کی جائز اور ناجائز کوششیں کرنا. آگے فتنے کی چوتھی قسم ہے ملی فتنہ. ملی فتنہ یہ ہے کہ علماء اور اولیاء دین میں غلو کریں گے اور بادشاہ اور عوام دین میں سستی کریں گے. اس طریقے سے جو اصل دین ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس دین کو بگاڑ دیں گے. یہ اور بات ہے کہ پوری طرح سے اللہ بگڑنے نہیں دیں گے, چونکہ یہ امت قیامت تک رہے گی, قرآن قیامت تک رہے گا, حدیث قیامت تک رہے گی, اس لیے پوری طرح سے بگاڑ پیدا نہیں ہو سکتا, لیکن بگاڑ پیدا کرنے کی پوری کوشش ہوگی, علماء اور اولیاء غلو کریں گے، عوام اور بادشاہ سستی کریں گے، اور نہ اچھے کاموں کا حکم دیں گے نہ برے کاموں سے روکیں گے، برے کاموں کو اپنائیں گے اور اچھے کاموں سے دور بھاگیں گے، اور جاہلیت کا دور دوبارہ آ جائے گا۔ یہ ہے ملی فتنہ، یہ بھی ہمارے سامنے ہے، اس کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ایسے ہو جائیں ان سے جو شخص تلوار سے جہاد کرے وہ مومن ہے، زبان سے جو جہاد کرے وہ مومن ہے، جو ہاتھ سے جہاد کرے اور دل سے جہاد کرے وہ مومن ہے۔ آگے فرمایا، اس کے علاوہ اور کوئی درجہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آخری درجہ تو کم از کم اپنانا چاہیے کہ جہاں ملی فتنہ آئے اور اچھے کاموں کو اچھے کام نہ سمجھے، برے کاموں کو برے کام نہ سمجھے، وہاں ہم دل سے ان لوگوں کو غلط سمجھے اور ان سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری شرعی اور اسلامی ذمہ داری ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، جو شخص آخری درجہ کا کام بھی نہ کرے وہ مومن نہیں ہے، یعنی وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ آگے پانچویں قسم ہے فتنہ کی، عالمگیر فتنہ۔ عالمگیر فتنہ یہ بددینی کا فتنہ ہے۔ عالمگیر یعنی کوئی شہر، کوئی قریہ اور کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں وہ فتنہ نہ ہو۔ ہر شہر، ہر قریہ، ہر علاقہ، ہر ملک اس کے اندر مبتلا ہو جائے گا، یہ بددینی کا فتنہ ہے۔ اور یہ جو دور ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً یہ وہی دور ہے۔ بددینی کا فتنہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہم اسی فتنے سے گزر رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ عقائد سے لے کر تمام دین کے شعبوں میں کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں بگاڑ نہ ہو۔ عقائد کے شعبے میں بھی بگاڑ ہے کہ توحید کا جو صحیح تصور تھا وہ ختم ہو رہا ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ وحدانیت اور توحید کا جو صحیح نقشہ اسلام نے پیش کیا آج وہ نہیں ہے۔ آج اس کے بالمقابل مزار پرستی، قبر پرستی اور نہ جانے کیا کیا بدعات وجود میں آئی ہیں، جن کی وجہ سے اصل توحید خطرے میں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک عبادتوں میں ہے، کسی عبادت میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے، ذوق اور شوق نہیں ہے۔ بہت سی عبادتیں ایسی ہیں کہ ہم ان کو رسمن رواجن ادا کر رہے ہیں، چونکہ معاشرہ کر رہا ہے اس لیے اس کو کر رہے ہیں۔ فی نفسی ہی نہ نماز سے دلچسپی ہے، نہ روزہ سے ہے، نہ زکوٰۃ سے ہے، اور نہ کسی اور عبادت سے ہے، تلاوت سے ہے، ذکر سے ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جو ذوق و شوق رہا ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ معاملات میں آ جائیں، مالی غبن اس قدر عام ہے، العیاذ باللہ، اس قدر عام ہے کہ مالی غبن کو، مالی خیانت کو کوئی خیانت سمجھتا ہی نہیں، اس کو دین کا جز نہیں سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس کی وجہ سے بہت سی مشکلات کھڑی ہوتی ہیں، بڑی پریشانیاں آتی ہیں اور پورا ماحول خراب ہوتا ہے، اس کو بھی ہم نہیں سمجھتے۔ معاشرت کے اندر، معاشرہ میں ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں، اس فتنہ کو بھی ہم نہیں سمجھتے۔ ایک دوسرے کا حق ہم سے ادا نہیں ہوتا۔ اور اخلاق، یہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے، اخلاقیات میں بھی ہم بہت کمزور ہیں۔ یہ تو دین کے شعبے ہوئے، ان کے خلاف جس قدر بھی گناہوں کو ہم دیکھیں کہ جتنے گناہ ہیں وہ ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر قریہ میں، ہر علاقے میں، ہر گلی میں، ہر جگہ ہر گناہ پایا جاتا ہے. حالانکہ پچھلے زمانوں میں ان باتوں کا تصور نہیں تھا، بہت مشکل سے تصور ہو سکتا تھا. چند چیزیں معاشرہ میں رہتی تھی، لیکن معاشرہ عموماً پاک رہتا تھا. آج ایسا نہیں ہے. اب بتائیں کہ مثلاً موبائل فون ہے اور انٹرنیٹ کا فتنہ ہے، کون اس سے محفوظ ہے؟ نہ بچہ محفوظ ہے، نہ عورت محفوظ ہے، نہ بڑا محفوظ ہے، کوئی محفوظ نہیں. یہی بددینی کا عالمگیر فتنہ ہے جو پورے عالم کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا، اور عالم کا، دنیا کا کوئی گوشہ نہیں بچے گا الا ماشاءاللہ. تو یہ بہت ہی گمبھیر قسم کا، سخت قسم کا فتنہ ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے. ایسے فتنے اس زمانے میں بہت زور و شور سے وجود میں آ گئے ہیں. آخر میں فتنے کی چھٹی قسم ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے طوفان آئیں گے، طوفان اٹھیں گے، اس کو کہتے ہیں حادثات کا فتنہ. حادثات کا فتنہ، بڑے طوفان اٹھیں گے، وبائیں وبائیں پھیلیں گی، زمین دھسے گی، اور علاقے کے علاقے کو آگ لگے گی، بڑے بڑے علاقے کو اچانک آگ لگے گی. اس طرح کی جتنی مصیبتیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، وہ اچانک اچانک سامنے آئیں گی. زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے، اور وبائیں پھیل رہی ہوں گی. اب ہم دیکھیں اس زمانے میں کیا نہیں ہو رہا ہے، طوفان کا وجود کیسے ہے، اور زلزلے کیسے آ رہے ہیں، وبائیں کیسے پھیل رہی ہیں، زمین کے دھسنے کا اور آگ کے لگنے کا. یہ سب جو حادثات کے فتنے ہیں، یہ فتنے بہت عام ہیں. تو اس وقت اس کو سمجھنا ضروری ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھتے تھے اور میں شر کی باتیں پوچھتا تھا. عموماً میں شر کے تعلق سے پوچھتا تھا، یا رسول اللہ، یہ زمانہ خیر کا ہے، کیا اس کے بعد کوئی برائی آئے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں آئے گی. پھر وہ پوچھنے لگتے برائی کے بعد بھی خیر کا زمانہ آئے گا؟ آپ فرماتے ہاں آئے گا، لیکن کامل خیر نہیں ہوگی. آپ فرماتے کامل خیر نہیں ہوگی، خیر تو ہوگی لیکن اس میں کدورت ہوگی، دھواں ہوگا، کامل خیر نہیں ہوگی. وہ پوچھتے پھر شر آئے گا؟ آپ فرماتے ہاں پھر شر آئے گا. اس طریقے سے حضرت حذیفہ سوالات کرتے تھے، اور خود ہی وجہ بتاتے ہیں کہ میں اس لیے پوچھتا تھا تاکہ ان شرور سے میں بچنے والا ہو جاؤں، میری حفاظت ہو جائے. تو یہ اصل ہے کہ مضرتوں سے، نقصانات سے ہماری حفاظت ہو جائے. اب آئیے، فتنے آتے کیوں ہیں؟ اس سلسلے میں بہت تفصیلی کلام ہے، لیکن میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں اور مختصر کر رہا ہوں، اور بہت ہی مختصر انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ فتنے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائش ہیں. اللہ آزماتے ہیں. ایک تو بڑا فتنہ ہے کفر و شرک اور ایمان کے درمیان، کہ اہل ایمان نعوذ باللہ کفر و شرک کو اختیار کریں گے. اس کو کہہ سکتے ہیں ارتداد کا فتنہ، مرتد ہونے کا نعوذ باللہ. یہ فتنہ بہت گمبھیر ہے، سخت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ آدمی جہنم میں جانے کو پسند کرے گا، لیکن ان باتوں کو پسند نہیں کرے گا. آگ میں جلنے کو پسند کر لے گا، لیکن ان کو پسند نہیں کرے گا. ان میں سے ایک بات آپ نے یہ بتائی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف جانا، دوبارہ کفر و شرک کو نعوذ باللہ قبول کر لینا یہ ارتداد کا فتنہ ہے. اس زمانے میں یہ فتنہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. تو سوچنا ہے ہماری حفاظت, ہمارے گھر والوں کی, اہل و عیال کی حفاظت, اور ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں ان کی حفاظت, ایمان کی, اسلام کی حفاظت, یہ اولین فریضہ ہے. اولین فریضہ ہے آدمی کی جہاں تک طاقت ہے وہاں تک اپنا ایمان بچائے اور دوسرے لوگوں کا ایمان بچائے. ارتداد کے فتنے سے خوب اپنی اور دوسرے لوگوں کی حفاظت کرے, یہ اس کے ذمے بہت اہم کام ہے. تو یہ ہے کفر اور شرک کے تعلق سے. لیکن فتنہ صرف کفر و شرک میں نہیں ہوتا, اہل ایمان میں بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو بھی آزماتے ہیں, اور یہ آزمانا کئی طرح سے ہوتا ہے کہ ایمان میں مضبوط ہے یا نہیں ہے, پختہ ہے یا پختہ نہیں ہے, مخلص ہے یا نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالی دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے سورہ عنکبوت کی آیتیں پڑھی, اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الف لام میم, کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف آمنا کہنے کی وجہ سے چھوٹ جائیں گے؟ احسب الناس ان یقولوا آمنا, آمنا ہم ایمان قبول کر چکے ہیں, ہم ایمان لا چکے ہیں, صرف اس قدر کہنے سے کیا وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ وہم لا یفتنون, کیا ان کو فتنہ کے اندر مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, بے شک ہم نے مسلمانوں سے پہلے گزشتہ امتوں کو بھی فتنہ کے اندر مبتلا کیا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, ہم ضرور بالضرور جان لیں گے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. اللہ جاننا چاہتے ہیں مخلص غیر مخلص, ویسے اللہ خود جانتے ہیں لیکن امت کے سامنے بھی واضح کریں گے مخلص کون ہے غیر مخلص کون ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالی واضح کرنے کے لیے فتنے اللہ بھیجتے ہیں. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور اخلاص کے ساتھ دین پر قائم رہنا, دین کے سبھی شعبوں پر عمل کرنا پچھلے زمانے کے اعتبار سے اس زمانے میں بہت زیادہ اہم ہے. اس زمانے میں فتنے بہت زیادہ ہیں, دائیں بائیں, آگے پیچھے, اوپر نیچے, ہر طرف فتنے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات قرآن پاک میں بتائی ہے. لہذا جب ہر طرف فتنہ ہے ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ فتنے آتے کیوں ہیں؟ ایک تو ہم نے وجہ بتائی, اور وہی سب سے اہم وجہ ہے مخلص اور غیر مخلص کی پہچان. مخلص کون ہے غیر مخلص کون ہے اللہ پہچاننا چاہتے ہیں, واضح کرنا چاہتے ہیں, امت کے سامنے لانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالی فتنہ نازل کرتے ہیں کہ آدمی بچنے والا ہو جائے, اس سے اپنے آپ کو بچائے. جس سے حدیث میں ہے کہ جھوٹ اور جھوٹی گواہی کا فتنہ عام ہو جائے گا, حدیث پاک میں ہے. اب یہ بات آپ نے بتا دی, اب ضروری ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ کذب بیانی سے, جھوٹ بولنے سے, جھوٹ سننے سے اور جھوٹی گواہی سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ فتنہ اختیاری ہے, انسان اس سے بچ سکتا ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فلاں فتنہ آئے گا, اب اس کا آنا ضروری ہے لیکن اس سے بچنا ممکن ہے. جیسے آپ نے فرمایا دجال کا فتنہ آئے گا, اب دجال کا فتنہ آنا ضروری ہے, وہ آ کر رہے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہوگا. سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا. اب یہ فتنہ آئے گا ہی, لیکن آپ کیوں فرما رہے ہیں پہلے؟ اس لیے کہ اس سے بچنا بھی ممکن ہے. اس فتنے سے بچنا کیسے ممکن ہے؟ یوں ممکن ہے کہ آدمی تمام گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچائے. اور حدیث پاک میں فرمایا کہ سورہ کہف کی ہر جمعہ کو تلاوت کرے, دجال کے فتنے سے حفاظت رہے گی. دجال کے فتنے سے حفاظت رہے گی, سورہ کہف کی تلاوت کرے. اب یہاں یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ جب دجال جیسا بڑا فتنہ اس سے حفاظت ممکن ہے تو اور فتنوں سے بھی انشاءاللہ حفاظت ممکن ہے. سورہ کہف کی تلاوت کی جائے, اور بھی جو دعائیں بتائی گئی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے تو یہ فتنہ آ کر رہے گا. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی بتا دیا. اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کبھی فتنہ بھی بتا دیا اور اس سے بچنے کی تدبیر بھی بتا دی. اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہے؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ جو فرات جو دریا ہے جو بغداد کوفہ وغیرہ میں بہتا ہے, دریائے فرات, دریائے فرات سوکھ جائے گا, خشک ہو جائے گا اور وہ اپنا خزانہ ظاہر کر دے گا. سونے کے پہاڑ نکل کر آئیں گے. آدمی دیکھے گا کہ سونے کے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں, ہر طرف سونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اس کا علاج بھی بتا دیا, جو شخص وہاں سے گزرے اس میں سے کچھ نہ لے, سونے میں سے کچھ بھی نہ لے. اس لیے کہ اگر وہاں سے کچھ لے گا تو وہ واقعی فتنہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا. یہ سب باتیں ہیں جو میں نے مختصراً کہی ہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ سے پناہ مانگتے رہے ہیں. فتنہ بہت زیادہ ہے اور ہر طرف سے فتنوں کا یہ دور ہے. ایسے دور میں ہم کو ہر فرض نماز کے بعد ہر وقت اللہ سے فتنہ سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. مسلم شریف کی روایت ہے, زید بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر بیٹھ کر بنو النجار, مدینۃ المنورہ کا ایک مشہور قبیلہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ننیال بھی ہے, یہی قبیلہ. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو النجار کے باغ سے گزر رہے تھے اپنے خچر پر بیٹھ کر, اور ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے. اچانک خچر بھدکنے لگا, تیزی سے دوڑنے لگا, قریب تھا کہ اللہ کے نبی نیچے گر پڑتے لیکن اللہ نے بچا لیا, گرے نہیں. اچانک دیکھا تو جہاں سے خچر بھدکا تھا وہاں پانچ چھ قبریں تھیں, پانچ چھ قبریں وہاں موجود تھیں. آپ نے فرمایا, لوگوں سے پوچھا کہ کوئی جانتا ہے ان قبروں والوں کو؟ ایک آدمی نے کہا ہاں میں جانتا ہوں. آپ نے پوچھا یہ لوگ کب مرے ہیں, ان کا انتقال کب ہوا ہے؟ اس آدمی نے کہا زمانے شرک میں, زمانے شرک میں مرے ہیں. آپ نے فرمایا یہ امت ضرور قبر کے عذاب میں مبتلا کی جائے گی. ان ھذہ الامۃ تبتلا فی قبورھا, یہ امت قبر کے عذاب میں ضرور بالضرور مبتلا کی جائے گی. آپ نے فرمایا, معلوم ہی ہوا کہ ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا تھا, اس کا اثر خچر پر ہوا اور خچر بدکا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گرتے گرتے بچے تھے. پھر آپ نے جو صحابہ وہاں موجود تھے ان سے فرمایا اللہ سے پناہ مانگو, تعوذوا باللہ من عذاب النار, قالوا نعوذ باللہ من عذاب النار. کہو, اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہلوایا, مجھے یہی کہنا مقصود ہے, کہو ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں عذاب جہنم سے, صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من عذاب جہنم، پھر فرمایا تعوذ باللہ من عذاب القبر، صحابہ کہنے لگے نعوذ باللہ من عذاب القبر، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعوذ باللہ من فتنة المسیح الدجال، صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من فتنة المسیح الدجال، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہو تعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، صحابہ نے عرض کیا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، یہ ہے فتنوں سے حفاظت کی دعائیں۔ تو ان دعاؤں کو چاہے ایک دن میں کم از کم ایک مرتبہ یا ہر فرض نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ ہم پڑھ لیں اور فتنوں سے حفاظت کی نیت سے ہم پڑھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور فتنوں سے بھی پناہ مانگی ہے، حدیث میں وہ دعائیں بھی آئی ہوئی ہیں، ان دعاؤں کو بھی ان دعاؤں کو سامنے رکھیں اور شرور سے بچنا، برائیوں سے بچنا، فتنوں سے بچنا بہت اہم ہے بمقابلہ عبادات کے۔ عبادات کے ساتھ ساتھ فتنوں سے بچتے ہیں الحمدللہ، نور علی نور ہے۔ اگر فتنوں سے نہیں بچ پاتے ہیں اور اس کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو بڑی مصیبت واقع ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔